بالله من شر الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. جو موت واقع ہوئی ہے وہ طبعی موت نہیں تھی بلکہ شہادت کی موت تھی، لہذا وہ آیت جو شہیدوں سے متعلق ذکر کی جاتی ہے اسے میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ شہیدوں سے متعلق پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. مرنے والے بہت ہوتے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں مرنے والے بہت کم ہوتے ہیں. تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مر گئے انہیں مردہ نہ سمجھنا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ. ارشاد ہوا کہ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مر گئے انہیں مردہ نہ سمجھنا. ایک اور آیت ہے جس میں ارشاد ہوا ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ امواتا، جو لوگ اللہ کی راہ میں مر گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو. ایک جگہ ارشاد ہو رہا ہے کہ انہیں مردہ نہ سمجھو ولا تحسبن، اور کہیں ارشاد ہو رہا ہے ولا تقولو. اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مر گئے ہیں نہ زبان سے یہ کہنا کہ وہ مر گئے ہیں اور نہ ذہن سے یہ خیال کرنا، تو گویا ولا تحسبن کہہ کے ذہنوں پہ مہر لگا دی اور ولا تقولو کہہ کے زبانوں پہ مہر لگا دی. صلوات پڑھے محمد. کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مر گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. مرتے بہت لوگ ہیں، ہر روز مرنے کی خبر ملتی ہے. مرنا آسان ہے، موت دینا آسان، موت کا پیش کر دینا نذرانہ آسان ہے، لیکن اللہ کی راہ میں اپنی جان کو پیش کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. لوگ زر و جواہر کے لیے جان دے دیتے ہیں، لوگ اپنے نام و نمود کے لیے جان دے دیتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنا نذرانہ شہادت پیش کرتے ہیں. جو لوگ دنیا کے حصول کے لیے جان دیے، جو لوگ اقتدار کی لالچ میں مر گئے، جو لوگ اپنے نام و نمود کے لیے جان دیے، یہ فی سبیل اللہ جان نہیں ہے بلکہ دنیا کی خاطر انہوں نے جان دی ہے. لیکن جنہوں نے اللہ کے نام کو بلند کرنے کی خاطر، جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی سربلندی کے لیے اپنی جان قربان کی ہے، جنہوں نے پرچم لا الہ الا اللہ بلند کرنے کے جرم میں جنہیں قتل کر دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کی راہ میں جان دیے. اس طرح سے. اور دوسری حدیث جو سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی ہے کہ اذا مات العالم ظلم فی الاسلام ظلمۃ لا یسدھا شے. اذا مات العالم، اگر کوئی عالم مر جائے تو اس طرح کا گڑھا پڑ جاتا ہے، ایک ایسا شگاف پیدا ہو جاتا ہے اسلام میں کہ جسے دنیا کی کوئی چیز پر نہیں کر سکتی. اذا مات العالم، اگر کوئی عالم مر جاتا ہے تو اس کی جگہ کو کوئی پر نہیں کر سکتا. آج آپ دیکھیے پاکستان کے سرزمین پر شہید عارف حسینی شہید ہوئے، ان کی جگہ آج تک پر نہ ہو سکی. تاریخ پاکستان اس بات کی شاہد ہے کہ شہید عارف حسینی نے جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا آج اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. ایسا شہید پھر پیدا نہیں ہو سکا. ہاں میں مانتا ہوں کہ اسلام کے دامن میں ایسے فرزند موجود ہیں، اسلام کی کوک بانج نہیں ہوئی ہے، لیکن ان کی جگہ پھر کوئی دوسرا نہ لے سکا. آج پاکستان کو عارف حسینی کی ضرورت ہے. اور جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا وہ تو سرخرو ہو گئے، لیکن ہمیں صفِ ماتم، ہمارے لیے صفِ ماتم بچھ گئی، وہ ہمیں داغے داغ دے کے چلے گئے۔ رہنے والوں کو افسوس ہوتا ہے، جانے والا تو ملائے اعلیٰ میں پہنچ جاتا ہے، اس کے استقبال کے لیے تو ملائک آتے ہیں، وہ تو چین سے سو جاتا ہے، اسے تو ابدی سکون اور ابدی راحت مل جاتی ہے۔ ان کے مرنے پر جو افسوس ہوتا ہے وہ ہماری غربت پہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم ان سے محروم ہو گئے، ہم ان کے فیض سے محروم ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شہید پر کیوں آنسو بہایا جا رہا ہے، شہید پہ کیوں گریا کیا جا رہا ہے؟ یہی اعتراض جو ہے امام حسین کی شہادت کے سلسلے میں کیا جاتا ہے کہ شہادت تو سرخروئی ہے، شہادت تو سعادت ہے، شہادت پہ تبریک پیش کی جانی چاہیے، تسلیت کیوں عرض کی جا رہی ہے یا اس پہ گریا کیوں کیا جا رہا ہے؟ شہید تو زندہ جاوید ہے، زندہ جاوید پہ کیوں گریا کیا جا رہا ہے؟ اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر، اور سبت پیمبر کا کوئی غم نہیں کرتے، اما ہمت ہو تو محشر میں پیمبر سے بھی کہنا ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ صلوات پڑھے وہاں اور سب سے پہلا ماتم جو ہوا ہے تاریخ اسلام میں وہ سید الشہداء، پہلے سید الشہداء تاریخ اسلام کے جناب حمزہ کی شہادت پہ ہوا ہے۔ جناب حمزہ کی شہادت پر صفِ ماتم بچھائی گئی، اور خواتین نے نبی کریم سے خود اجازت لی کہ ہم صفِ ماتم بچھانا چاہتے ہیں اور جناب حمزہ پہ گریا کرنا چاہتے ہیں، تو رسول اکرم نے اجازت دی، جس کے بعد جناب حمزہ کے لیے صفِ ماتم بچھائی گئی اور انہوں نے اپنا درد دل پیش کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ شہید کے مرنے سے انسان کے قلوب ایسے متاثر ہوتے ہیں، مومنین کے دل اس قدر متاثر ہوتے ہیں کہ جب تک وہ رو نہیں لیتے ہیں ان کے دلوں کو سکون نہیں ملتا۔ رویا جاتا ہے ہمارے دلوں، اپنے دلوں کے سکون کے لیے، اس کے لیے نہیں کہ انہیں کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے، ان کی عاقبت خراب ہو گئی ہے نعوذ باللہ، یا انہیں وہ جو ہے نعوذ باللہ جو ہے وہ جہنم میں پہنچ گئے ہیں یا آگ انہیں ستا رہی، اس لیے ہم گریا کر رہے ہیں، اس لیے نہیں گریا کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی عاقبت خراب کر لی ہے، وہ جو ہے انہیں کوئی جو ہے نقصان پہنچائے، نقصان ہمیں پہنچائے، نقصان ہمیں پہنچائے، ہم مومنین کے دل مجروح ہوئے ہیں، ہمارا علاج کیسے ہو؟ ہمارے دل جو پکے ہوئے ہیں اس کو کیسے ڈھارس ملے؟ پسماندگان کیسے سکون پائیں؟ انہیں کیسے صبر ملے جنہوں نے اپنا بھائی کھویا ہے، جنہوں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، جنہوں نے اپنے دوست احباب کو کھویا ہے، ان کا مداوا کیسے ہو؟ پاکستان میں سرحد کے پار وہاں ایک دوست کا انتقال ہوا تو ایک دوست یہاں غمگین ہو گیا، جناب مولانا حجت الاسلام منور آغا صاحب کے دوست تھے سعید حیدر زیدی صاحب، جن کی صفِ ماتم یہاں بچھائی گئی ہے، پاکستان میں انہیں شہید کر دیا گیا ہے، تو انہیں تکلیف پہنچی۔ اب جو انہیں تکلیف پہنچی ہے، ایک دوست کے بچھڑ جانے کا جو غم انہیں ہوا ہے، اس کا علاج کیسے ہو، اس کا مداوا کیسے ہو؟ جب تک کہ وہ گریا نہ کریں اس وقت تک وہ دل میں جو محبت کی تپش ہے اور جدائی کی جو خلش ہے، اس کا مداوا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے کہا گیا کہ شہید کے مرنے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، وہ تو زندہ ہیں اللہ کے پاس لیکن ہم ان سے محروم ہو گئے جیتے جی، ہم ان سے محروم ہو گئے، ہمیں خلا محسوس ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے میں ایک شگاف پیدا ہو گیا، ہمارا اجتماع ایک ایسے عالم سے محروم ہو گیا جو خدا ترس تھا، جو دشمن کی نگاہ میں محترم تھا، مار کے دشمن نے یہ بتا دیا کہ تمہارے اندر ایک قیمتی ہیرا تھا جسے ہم نے اٹھا لیا ہے، اب ہمیں احساس ہوا کہ ہاں ہمارا ایسا دوست بھی تھا جو دشمنوں کی نظر میں کھٹکتا تھا، جس کی قدر ہم نہیں جانتے تھے، جب تک وہ تھا ہم اس کی اہمیت کو نہیں جانتے تھے، آج ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا، دشمن نے ہمیں احساس دلایا ہے، دشمن نے مار کے ہمیں احساس دلایا ہے کہ تمہارے اندر جو قیمتی شے تھی وہ ہم نے اٹھا لی۔ آج پاکستان کے حالات کس قدر رلا دینے والے ہیں۔ اس سے پہلے میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ ہم اس قدر نالائق لوگ ہیں، ہم اس قدر جو ہے وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو لاپرواہ لوگ ہیں کہ کبھی ہم نے عراق میں ہمارے بھائی مر گئے، کبھی ہم نے شہداء عراق کا ماتم نہیں کیا، ان کے لیے صفے ماتم نہیں بچھائی، ہمارے ہزارہا ہزار بھائی افغانستان کی سرزمین پہ دم توڑ دیے لیکن ہم نے ان کے لیے صفے ماتم نہیں بچھائی۔ آپ بتائیے شہر حیدرآباد میں کتنی مجلسیں نہیں ہوتی ہیں، اپنا کوئی مر جاتا ہے تو ایک نہیں 28 مجلسیں ہوتی ہیں اور 80 مجلسیں بھی ہوتی ہیں، اپنا کوئی بیٹا مر جائے، اپنی انجمن کا کوئی صدر مر جائے، لیکن اپنی قوم کا کوئی بڑا عالم دین مر جائے تو اس کے لیے ماتم نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ سب اپنے اپنے وارثوں پہ روئیں گے لیکن جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کے اوپر کوئی گریہ نہیں کرے گا۔ تو کیا آپ وارث نہیں ہیں؟ کیا وہ آپ کے اجتماع کا حصہ نہیں ہیں؟ کیونکہ وہ عراق میں رہتے ہیں اس لیے وہ آپ کے وجود کا حصہ نہیں ہیں۔ اگر مومن بھائی چاہے وہ مشرق میں ہو کہ مغرب میں ہو، وہ آپ کا بھائی ہے۔ افغانستان میں اگر آپ کا سگا بھائی مر جائے تو کیا اس کی صفے ماتم یا آپ نہیں بچھائیں گے؟ کیونکہ وہ افغانستان میں مرا ہے اس لیے اس کا ماتم نہیں ہوگا۔ اگر اس شہر میں مرتے ہمارے بھائی تو ہم ماتم کرتے، چونکہ ہمارا بھائی افغانستان میں مرا ہے لہٰذا ہم اس کا غم کیوں کریں؟ ہمارا بھائی پاکستان میں تھا اس کا غم کیوں کریں؟ شہر میں مرتا تو غم مناتے، چونکہ پاکستان میں انتقال ہوا ہے۔ کیا ایسی بات صحیح ہے؟ اگر یہ بات صحیح نہیں ہے اور پاکستان میں مرنے والے اگر آپ کے بھائی ہیں تو آپ یہ بتائیے کوئٹہ میں کتنے شہید ہو گئے، آپ نے ان کے لیے ایک صفے ماتم بچھائی، شہداء پاکستان کے لیے ایک ماتم کیا، ایک مجلس کی، اظہار یگانگت، دوستی کا ثبوت دیا، بھائی چارگی کا ثبوت دیا، یہ کہا کہ ہمارا ان سے رشتہ تھا، جو شخص پاکستان میں مرا ہے ان سے ہمارا رشتہ تھا، وہ ہماری قوم کے فرد تھے، لیکن ایسا کبھی دیکھنے کو نہیں ملا کہ کوئی رخا ہمیں ایسا نہیں ملا، کوئی پوسٹر ہمیں ایسا نہیں دکھائی دیا جس پہ یہ لکھا ہو کہ شہداء پاکستان کا غم منایا جا رہا ہے۔ اور کتنے مظلوم ہیں پاکستان کے شہید جن کے اوپر رونے والا کوئی نہیں ہے۔ ان ممالک میں کوئی مر جاتا ہے تو اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا ہے اور ان میتوں کو بے قیمت سمجھا جاتا ہے، دنیا اس سے متاثر نہیں ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ خود پاکستانیوں نے اپنے خون کو اتنا ہلکا کر لیا ہے کہ ان کے مرنے پر دنیا میں کہیں پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ ایک تو خود ان کی کمزوریاں ہیں، ایک ہم شیعوں کی کمزوریاں ہیں کہ اگر ہمارا کوئی بھائی، ایک بھائی ہمارا مر جاتا ہے تو پوری دنیا میں اس کا سوگ منایا جانا چاہیے، اور بالخصوص جب دشمن کے نشانے سے اگر کوئی شہید ہو جائے، خاص طور پر کوئی عام شخص بھی اگر شہید ہو جائے اسے مار دیا جائے، کس جرم میں؟ علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھنے کے جرم میں۔ تو کیا علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں پہ فرض نہیں بنتا ہے دنیا جہاں میں، جہاں پر بھی کلمہ گویان علی ولی اللہ ہے، کیا ان کو اس کی حرمت کا پاس و لحاظ نہیں ہے کہ ہمارا کلمہ گو بھائی دنیا سے گیا ہے؟ ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے؟ اس کا درد نہیں ہونا چاہیے؟ تو پھر اگر یہ صورتحال ہو تو کیا کوئی کلمہ علی ولی اللہ لینا چاہے گا کہ جس کے جرم میں جب لوگوں کو مار دیا جائے گا اور پھر وہ لوگ کا فرض نہیں ہے جو کلمہ علی ولی اللہ اپنی زبان سے جاری کر رہے ہیں، کیا ان کا یہ فرض نہیں ہے کہ ہم اس کلمے کو مٹنے نہ دیں، اس کلمے کی توہین نہ ہونے دیں، اس کلمہ کو جاری کرنے کے جرم میں جب قتل کیا جا رہا ہے تو اس کے اوپر چپی سادھ لیں؟ شاید آپ لوگوں کو پوری طرح سے اندازہ نہ ہو کہ اس وقت پاکستان میں کیا حالات ہیں اور ہمارے شیعہ بھائی کس طرح کے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں. ہمارے لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ کس قدر مشکل حالات ہیں اس وقت پاکستان کے. آپ تصور بھی نہیں کر سکتے جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں, اور اب سے نہیں ہیں, 20-30 سال سے تقریباً یہی حالات ہیں اور اب اس سے زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں, دن بدن حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. اگر کوئی ہندوستان کا عالم بھی وہاں پہنچتا ہے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جانے کے لیے, مثال کے طور پہ میں گھر سے نکل کر اگر حسینیہ جا رہا ہوں, عاشور خانہ پہنچ رہا ہوں, تو 3 گاڑیاں وہاں بدلنا پڑے گا. جب تک 2-3 گاڑی نہ بدلیں آپ اس جلسہ گاہ تک یا مجلس تک نہیں پہنچ سکتے, اس قدر مشکل حالات ہیں. اور ہر آدمی کو وہاں سیکورٹی کی ضرورت ہے. کوئی عالم آتا ہے تو اس کو جو ہے سیکورٹی فراہم کی جاتی ہے, گن مین ساتھ میں ہوتے ہیں, پیچھے گاڑیاں ہوتی ہیں, تب کہیں جو ہے وہ جا سکتا ہے. خود آدمی اپنے گھر کو پہنچنے کے لیے اس کو مشکل ہوتی ہے کہ پہلے اپنے پہرہ داروں کو بتائے کہ میں ہوں, کیسے بتائے گا کہ میں آیا ہوں. اس کو اتنی مشکل ہوتی ہے کہ وہ اس کو سمجھائے کہ میں آیا ہوں. اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے اس کو مشکل ہوتی ہے. پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ حالات کس نے خراب کیے ہیں, کیوں اس قدر حالات خراب ہوئے ہیں, یہ ایک بہت طویل بحث ہے. لیکن صورتحال یہی ہے کہ وہاں جان ہتھیلی پہ لے کے چلنا ہے. کتنے لوگ پاکستان کے ایسے ہیں جو آسٹریلیا میں بس گئے, امریکہ چلے گئے. اس وقت کتنے پاکستانی آپ کو مڈل ایسٹ میں ملیں گے, سعودی عربیہ میں ملیں گے, اور یورپ میں ملیں گے, امریکہ میں ملیں گے. انہوں نے جو ہے اپنا وطن چھوڑ دیا. لیکن کچھ ایسے مخلص علماء بھی ہے جو اپنے وطن واپس آ گئے, یہ حالات جاننے کے باوجود بھی واپس آ گئے. کتنے طالب علم ہیں جو کمہی میں رہ گئے, واپس لوٹ کے نہیں جاتے. اب جو جاتے ہیں تو وہاں سے نکل کے یورپ چلے جاتے ہیں, امریکہ چلے جاتے ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی متدین ہیں جو پھر لوٹ کے اپنے وطن آتے ہیں, جبکہ انہیں معلوم ہے کہ ہمارے وطن میں گولیاں چل رہی ہیں, ہمارے وطن میں دشمنوں کا نرغا ہے, چاروں طرف سے جو ہے دشمن کا نرغا ہے. اس سب حالات کو جاننے کے باوجود بھی وطن آتے ہیں. اور تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وطن میں پہنچتے ہی ان کا استقبال ہوتا ہے؟ اس کے باوجود بھی ان کا استقبال نہیں ہوتا ہے. کیونکہ پاکستان کے خود شیعوں میں وہ شعور نہیں ہے کہ وہ پہچان سکیں کہ ہمارا دوست کون ہے, دشمن کون ہے, مخلص کون ہے, غیر مخلص کون ہے, وہ نہیں پہچان پاتے ہیں. اور وہ خود کئی طبقات میں بٹ گئے ہیں, خود شیعہ کئی طبقات میں بٹ گئے ہیں, خود آپس میں وہ لوگ ٹکرا رہے ہیں. جو حالات آج آپ ہندوستان کے پائے تخت حیدرآباد کی دیکھ رہے ہیں, حیدرآباد مسلمانوں کا پائے تخت ہے, اس کے باوجود بھی یہاں پر دشمن کو جو اتنی ہمت ہو رہی ہے, آج کے حالات آپ دیکھیے دشمن کو کیوں اتنی ہمت ہو رہی ہے. انہیں معلوم ہے کہ مسلمان ہوں گے لاکھوں کی تعداد میں, لیکن ان کے دل آپس میں بٹے ہوئے ہیں. تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا, تم انہیں یکجا سمجھتے ہو لیکن وہ یکجا نہیں ہیں, بلکہ ان کے دل آپس میں. دشمن کو اس بات کی خبر ہو چکی, خدا نہ خواستہ خدا نہ کردہ دشمن کو ہماری کمزوریوں کا علم ہو جائے. جس دن دشمن کو ہماری کمزور, یہ ہماری داخلی کمزوریاں ہیں کہ ہمارے اندر کوئی بریلوی ہے, کوئی دیوبندی ہے, کوئی شیعہ ہے, کوئی سنی ہے, اور کوئی سنی ہے تو کوئی حنفی ہے, کوئی مالکی ہے, کوئی شافعی ہے, کوئی حنبلی ہے, کوئی مہدوی ہے, اور کوئی وہابی ہے, کوئی سلفی ہے. ہم خود ہزار فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. اگر دشمن کو اس بات کی اطلاع مل جائے, اور مل چکی ہے دشمن کو اس بات کی اطلاع کہ ان میں کوئی قادیانی ہے, کوئی سنی ہے, کوئی شیعہ ہے, مسلمان کوئی نہیں ہے, مسلمان کوئی نہیں ہے. جب انہیں یہ پتہ چل جائے کہ ان میں کوئی مسلمان کہنے والا نہیں ہے, کوئی سنی کہتا ہے, کوئی شیعہ کہتا ہے, کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں مسلمان ہوں, لہٰذا اب دشمن جو ہے وہ پنجے گاڑ دیتا ہے اور بڑی آسانی سے حملہ کر دیتا ہے. جس پر بھی حملہ کرے گا या वो सुन्नी निकलेगा या वो शिया निकलेगा या कोई वहाबी निकलेगा। जब शिया पे हमला होगा तो बगल में ठहरा हुआ शख्स कहेगा ये शिया को मारा जा रहा है, मैं तो सुन्नी हूँ। जब सुन्नी को मारा जाएगा तो शिया कहेगा मैं तो शिया हूँ, सुन्नी को मारा जा रहा है। जब सुन्नी पिटेगा तो वहाबी कहेगा कि सुन्नी मारा जा रहा है, मैं तो वहाबी हूँ। जब वहाबी को मारा जाएगा तो सुन्नी कहेगा मैं तो सुन्नी हूँ, वो तो वहाबी मारा जा रहा है। ये सूरत हाल को आप लेकर पाकिस्तान चले जाइए, पाकिस्तान में तो कोई हिंदू नहीं मार रहा है। पाकिस्तान में शियों को जो टारगेट बनाया जा रहा है, एक एक शिया को जो मारा जा रहा है, कौन मार रहे हैं पाकिस्तान में? यहाँ पर जिस तरह से मुसलमान अकलियत में है और कुफार अक्सरियत में है, वहाँ पर जो है शिया अकलियत में है और गैर शिया अक्सरियत में है, गैर शिया अक्सरियत में है। अब वो लोगों को हिम्मत कैसे हो रही है शियों को मारने के लिए? क्यों हो रही है हिम्मत? क्या वो लोग आपस में मुनकसिम नहीं है? क्या वो लोग आपस में एक हैं? यहाँ पर जो लोग गैर मुस्लिम हैं क्या वो एक ही फिरके के लोग हैं? क्या हिंदू एक हैं? हिंदुओं में कई मज़हब नहीं है, हैं? कोई बुदाई है, कोई जैन मज़हब का है, कोई किसी मज़हब का है, कोई हज़ार हाँ हज़ार फिरके खुद उनके अंदर पाए जाते हैं, लेकिन वो सब के सब दुश्मनान इस्लाम मुसलमानों के ख़िलाफ़ क्यों हो गए? यही सूरत हाल पाकिस्तान में, पाकिस्तान में शियों के अलावा जितने भी फ़िरके हैं क्या सारे मुसलमानों के एक ही फ़िरके हैं? नहीं, लेकिन वो सब मुत्तहिद हो गए हैं शियों के ख़िलाफ़। क्यों मुत्तहिद हो गए? इसलिए कि शियों के अंदर ख़ुद इफ्तराक है, और इस बात का पता चल चुका है कि खुद शियों के अंदर इफ्तराक पाया जाता है, खुद शिया आपस में बटे हुए हैं। ये एक शिया नहीं है बल्कि इनके अंदर तफरीक़े हैं। इस तफरीक़े का इल्म दुश्मन को हो चुका है, यानी इतने सख्त हालात के बावजूद भी वो लोग मुत्तहिद नहीं होना चाहते हैं वहाँ के शिया। आप ये देखिए, कोई मलंग है, कोई नुसैरी है, कोई वहाबी है, मगर कोई शिया आपको नहीं मिलेगा, कोई शिया आपको नहीं मिलेगा पाकिस्तान में। मलंग मिलेगा, उद्दानी मिलेगा, सब मिलेंगे, मगर शिया कोई नहीं मिलेगा। ये क्या सूरत हाल है पाकिस्तान की? इस बात का इल्म दुश्मन को हो चुका है कि ये लोग मुत्तहिद नहीं हैं। अगर सिर्फ शिया मुत्तहिद हो जाएं तो दुनिया में कोई भी फिरका शियत से बड़ा नहीं है मुसलमानों में, ये बात आपको जान लेना चाहिए। शियों का उतना बड़ा फ़िरका मुसलमानों में कोई फ़िरका इतना बड़ी तादाद में नहीं है, क्योंकि शिया जहाँ भी है एक मज़हब के, शिया इसना अशरियों की तादाद दुनिया के मुसलमानों में सबसे बड़ी तादाद है, क्योंकि इनके अंदर कोई तफरीक़े नहीं है। शिया इसना अशरी एक ही मज़हब है, चाहे बहरीन में हो, चाहे इराक़ में हो, चाहे लिबनान में हो, चाहे जो है वो पाकिस्तान में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे ईरान में हो, चाहे कुवैत में हो, पूरी दुनिया में एक ही है। जबकि इसके मुकाबले में जो लोग हैं वो एक नहीं हैं, कोई जो है शाफ़ी होगा तो कोई मालिकी होगा, कोई हम्बली होगा, कोई देवबंदी होगा, हाँ हनफी होगा तो हनफी में कोई बरेलवी होगा, कोई देवबंदी होगा, खुद हनफी भी एक नहीं है। तो अब इससे अंदाज़ा लगाइए। तो अब आप सूरत हाल ये देखिए, और ख़ास तौर पर बस मैं एक ही बात आपसे अर्ज़ करके पाकिस्तान के हालात ख़त्म कर देता हूँ। आपने जान अली शाह काज़मी की शब आशूर की मजलिस सुनी होगी, जिन्होंने जो खुलासा किया है उसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ, और उससे हमारे लिए भी सबक है वो बात कि जो शियों को मारा जा रहा है, उन्होंने कहा ये मत समझिए कि सिर्फ पैसे देकर चंद किराए के टट्टुओं के ज़रिए से कत्ल करवाया जा रहा है। बड़ी अजीब बात उन्होंने कहा कि आप ये मत समझिए कि कुछ किराए के गुंडों को, कातिलों को पैसा देकर शियों को टारगेट बनाया जा रहा है। हम तो यही समझते हैं। कहाँ ऐसी सूरत हाल नहीं है, बल्कि फ़ी सबीलिल्लाह कत्ल हो रहा है शियों का, बना में दीन और बना में मज़हब कत्ल हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? बताया गया है कि कुछ शिया बहाना बनते हैं, जब कहा जाता है शियों को काफिर बना के कत्ल किया जाता है। अच्छा, तो जब शियों को काफिर बनाया जाता है तो सबूत तो मांगेंगे ना कि भाई सबूत क्या है शिया काफिर है, शिया दुश्मन सहाबा है, सबूत क्या है दुश्मन सहाबा होने का? शिया जो है उम्मुल मोमिनीन के दुश्मन है, सबूत क्या है उम्मुल मोमिनीन के दुश्मन होने का? तो कुछ शियों में, चंद शियों को खरीद लिया है खुद दुश्मन ने, शियों के अंदर चंद शियों को दुश्मन ने खरीद लिया है, खरीद कर ये कहा कि तुम कुछ ऐसा काम करो जिससे सारी शियत बदनाम हो जाए और पूरी शियत पे कुफ्र का इल्ज़ाम लग जाए। कोई ऐसी हरकत करो, कोई ऐसी हरकत करो जिससे ये साबित हो जाए कि सारे शिया काफिर हैं। अब इन चंद लोगों में से एक शख्स की रिकॉर्डिंग की जाती है, उसकी आवाज़ टेप की जाती है, उन्हीं मलंगों में से एक मलंग जो न किसी मदरसे का पढ़ा हुआ है, न कोई आलिम है, कुछ नहीं है, बन जाता है, शेरवानी टोपी पहन लेता है या जो है पंजाबी पहन लेता है, मिंबर पर बैठ जाता है और बैठ कर कहता है हम खुदा को नहीं मानेंगे, नमाज की कोई हकीकत नहीं है, रोज़े की कोई हकीकत नहीं है, हम अली वाले को नमाज की ज़रूरत नहीं है और उसकी ज़रूरत नहीं है। कहते हैं देखिए आप काफिर हो गए, सुना आपने, काफिर हो गए। अच्छा, इनको वो कह रहे हैं कि ये जो हरकत कर रहे हैं इनको दुश्मन नहीं मारता है, ये जो हरकत कर रहे हैं इन लोगों को मारिए ना। आप नहीं समझ रहे किस कदर खतरनाक बात है और किस कैसा अजीब मंसूबा है ये दुश्मन का। और हम लोग कहते हैं कि भाई चंद लोग कर रहे हैं, हमसे क्या रब्त है, हमसे क्या रब्त है, हम शिया तो ऐसे नहीं है। बाकी पाकिस्तान के सारे शिया दामन झाड़ के कहते हैं वो चंद मलंग लोग हैं हमारे पास जो ऐसी हरकतें करते हैं। वो लोग तो ये नहीं सुनते, वो कहते हैं कि इन सबका यही अकीदा है, चंद इनमें से जाहिर हो गए हैं, वरना जो खामोश है वो इनसे ज़्यादा ख़तरनाक है। ये लोग कहते हैं, कह के कहते हैं कि इनको छोड़ दो, उनको मारो, ये तो बेचारे इजहार कर दिए तो मरने पर तैयार है मगर इनको मत मारो, जबकि इनको मारना चाहिए था ना। जो कह रहा है उसको मारो, जो सबूत फराहम कर रहा है अपने कुफ्र का उसको मारो, जो कह रहा है मैं खुदा को नहीं मानता, अली खुदा है, अली रब है, और मैं अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह मेरा रब नहीं है, मैं खुदा को नहीं, ज़मीन व आसमान का खालिक अली है, ज़मीन व आसमान का खालिक अल्लाह नहीं है, मैं अल्लाह को नहीं मानता, तेरा अल्लाह बचा है मेरे अली की वजह से, इस किस्म की बातें जो भी जाकिर करता है उसको मारिए ना। लेकिन ये लोग उसको छोड़ देते हैं, उसको रखते इसलिए हैं कि वो सबब बन रहा है, वो एक दो लोग हैं लेकिन वो सबब फराहम कर रहे हैं सारे शियों के कत्ल के अजबाब ये लोग फराहम कर रहे हैं। अब इनको दिखाया जाता है, मिसाल के तौर पे उम्मुल मोमिनीन आयशा का जो है मुजस्समा बनाकर उसके साथ बदफेली करते हैं। चंद शिया करते हैं, क्या सारे शिया ऐसा करते हैं? नहीं करते, और सारे शिया इस हरकत के खिलाफ हैं। लेकिन उसकी जब वीडियोग्राफी होकर तालिबान को दिखाया जाता है, अलकायदा को दिखाया जाता है और जो है वहाबियों को बताया जाता है कि देखिए शिया ये हरकत कर रहे हैं, अब वो जो है उनका जज्बे ईमान को वरगलाया जाता है और वो पूरी ताकत के साथ कहते हैं हम जब तक शियों का खून नहीं बहाएंगे उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे, हम उम्मुल मोमिनीन की तौहीन का बदला लेके रहेंगे, हम जो है सहाबा की तौहीन का बदला लेके रहेंगे। अब यहाँ से सिपाही सहाबा बन गए। तो सिपाही सहाबा बनाने की असबाब किसने फराहम किए? अब ये कत्ल के जिम्मेदार कौन लोग हुए? अगर इस वजह से कत्ल हो रहा है शियों का तो इसके जिम्मेदार कौन हुए, मैं पूछना चाहता हूँ, जिम्मेदार कौन हुए? अगर इस वजह से, देखिए पैसे दे के अगर कत्ल कराया जा रहा है तो दुश्मन जिम्मेदार है, लेकिन इस हरकत की वजह से अगर जो है कत्ल हो रहा है तो जिम्मेदार कौन हुए? फिर शिया जिम्मेदार हुए ना, कि ये शिया जो असबाब फराहम कर रहे हैं। इसीलिए आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा कि इस किस्म के असबाब फराहम करना, शियों के कुफ्र के असबाब को फराहम करने वाली जो शिया टोली है उसका पूरा काम जो है गलत है, हराम है। इस वक्त जो है खुल्लम खुल्ला जो है उनको क्या मालूम कि जो है सहाबा कौन है? आम पब्लिक को क्या पता है कि कौन सहाबा क्या है, उनको क्या तारीख मालूम है? आप बैठ के गाली गलौज शुरू कर देते, वो उसको बहाना बना के पूरे शियों को टारगेट बनाते। कहा इसीलिए कि सभ्य सहाबा जायज़ नहीं है, ये कह के शियों की जान बचा ली, वरना पूरी दुनिया के शिया इस वक्त खतरे में थे। इस एक फतवे ने पूरी दुनिया शियत को महफूज कर दिया, वरना इराक के अंदर चुन चुन के मार दिया जाता। अफगानिस्तान में कितने शिया मरे, ये लोग क्या सपोर्ट करते हैं? ये जो लोग इस किस्म के ज़मीना फराहम कर रहे हैं और वरगला रहे हैं और देख रहे हैं कि वो लोग कत्ल कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ऐसी बातें करना नहीं छोड़ते हैं। मालूम है कि शियों को टारगेट बनाया जा रहा है, क्योंकि वो लोग जो मारते हैं एक उलमा को कत्ल करते हैं, मुफक्किरीन को कत्ल करते हैं, डॉक्टर्स को कत्ल करते हैं, ڈاکٹر محمد علی اس قدر بڑے جیالے کا نام تھا، آج سے 20 سال پہلے ایک ایسے مرد مومن کا قتل ہوا ہے پاکستان میں، جس نے جو ہے شیعہ اسٹوڈنٹس کا ایک بہت بڑی جمعیت پورے پاکستان میں قائم کی تھی، اور جو ہے ایک بہت بڑی طاقت بنا کے شیعوں کی پیش کی تھی، اس شخص کو ٹارگیٹ بنا کے مار دیا گیا۔ تو اس طرح کے، اور عارف حسینی کا قتل کتنی جلدی ہوا ہے، خود امام خمینی کی زندگی میں ہو گیا عارف حسینی کا قتل، جبکہ عارف حسینی کو امام خمینی نے اپنا فرزند کہا تھا۔ شہید عارف حسینی کی موت پر امام خمینی نے آنسو بہائے تھے، اور اتنا بڑا وصیت نامہ لکھا تھا کہ میں اپنے عزیز فرزند کو کھو دیا ہوں، جس کی سوک میں میں بیٹھا ہوا ہوں، جس کی صفحے ماتم بچھا کے میں رو رہا ہوں، میں نے اپنے عزیز فرزند کو کھو دیا۔ گویا پاکستان کے شیعوں کی جو لاج جس نے رکھ لی تھی، جو پاکستان کے شیعوں کا خلا تھا، وہ منہدم ہو گیا۔ اب پاکستان کے شیعہ کیسے محفوظ رہیں گے؟ امام خمینی روتے رہے، ان کو معلوم تھا کہ یہ جو فرزند ہے میرا، یہ پورے پاکستان کی تحفظ کرے گا، اور ایک دن اگر وہ زندہ رہتے تو یقین مانیے پاکستان کے شیعہ حزب اللہ سے آگے نکل گئے ہوتے، یا کم سے کم آج جو حزب اللہ جس پوزیشن میں، حزب اللہ کی پوری تعداد کتنی ہے؟ پورے لبنان کی تعداد کتنی ہے؟ پاکستان کے شیعوں کی تعداد پورے لبنان سے زیادہ ہے۔ لبنان میں جتنی جمعیت ہے، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے جو ہے وہ سنی ہو، چاہے شیعہ، پورے ملک کی جو تعداد ہے، اس سے بڑی تعداد پاکستان کے شیعوں کی ہے۔ اگر پاکستان کے شیعہ، جن کی تعداد 4 کروڑ یا 5 کروڑ سے آگے، اگر اتنے کروڑ شیعہ ایک جا ہو جائیں، تو کتنا بڑا انقلاب برپا ہوگا، پوری تیسری دنیا ان سے کانپنے لگیں گی۔ پاکستان کے شیعوں کو وہ فولاد بنا دینا چاہتے تھے عارف حسینی، اور خود بھی وہ فولادی جگر رکھتے تھے، نہ صرف بسطتاً فی العلم والجسم کے مالک تھے، بلکہ وہ ہر طرح کے حوصلے کے مالک تھے، ہر مقابلے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ جتنی طاقت ان کے جسم میں تھی، اس سے زیادہ طاقت ان کی فکر میں تھی، اس سے زیادہ ان کا عقیدہ تھا، اس سے زیادہ ان کا ایمان تھا۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ امام خمینی نے جسے منتخب کیا ہو، وہ کیسا شخص ہوگا، اور اتنا بلند شخص تھا کہ بس ایک واقعہ ان کی زندگی کا سن لیجئے، اسی سے اندازہ ہو جائے گا۔ کیونکہ وہ پارا چنار کے تھے، کیونکہ وہ پٹھان تھے، ادھر کے جو شیعہ علماء تھے وہ کہہ رہے تھے ہم اتنے زیادہ ہونے کے باوجود وہ کیسے بن گئے وہاں سے، اور سب نے مل کے چاہا کہ ان سے استعفیٰ لے لیں، کہ آپ استعفیٰ دے دیجئے۔ جب سارے لوگ آئے اور عارف حسینی سے آ کے کہا کہ استعفیٰ دے دیجئے، انہوں نے کہا لائیے قلم، لائیے کاغذ، ابھی استعفیٰ لکھ دیتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ سب کے سب اپنے سر جھکا لیے، کہا ہم معافی چاہتے ہیں، اس گستاخی کی معافی چاہتے ہیں۔ وہ لوگ سمجھے نہیں تھے کہ عارف حسینی کس مزاج کا آدمی ہے، وہ اقتدار کے پیچھے نہیں دوڑتا ہے، اقتدار اس کا مرہون منت ہے، وہ اقتدار کا لالچی نہیں ہے، اقتدار کو اس کی ضرورت ہے۔ کہا کہ لاؤ میں ابھی استعفیٰ لکھ دیتا ہوں۔ اس کے بعد تحریک فقہ جعفری نے قانون بنایا کہ اب کسی صدر سے استعفیٰ نہیں مانگا جائے گا، اس کا فائدہ آنے والا صدر اٹھا رہا ہے۔ اب اس صدر سے کہا جا رہا ہے کہ استعفیٰ دو، تو موجودہ صدر کہہ رہا ہے کہ تم نے خود قانون بنایا تھا نا کہ صدر سے استعفیٰ نہیں مانگیں گے، ارے ان کے لیے بنایا تھا، تم کیوں فائدہ اٹھا رہے ہو؟ لیکن قانون ان کے لیے بنایا گیا تھا، وہ ایسی عظیم شخصیت تھی۔ بہرحال پاکستان کو ضرورت تھی شہید عارف حسینی کی، لیکن ایسی شخصیتوں کو خود ہم لوگوں نے نہیں پہچانا، یعنی پاکستان کے شیعوں نے ان کی قدر نہیں کی۔ جب دشمن نے انہیں قتل کیا، تب پاکستان کے شیعوں کو ہوش آیا کہ ہم نے کتنی قیمتی چیز چھوڑ دی ہے۔
شہادت شہادت
سعادت سعادت
شہادت شہادت
سعادت سعادت۔
آپ یہ مت سمجھے کہ ہمارے حالات کچھ جدا ہیں۔ ابھی جو ہے منور صاحب نے کل جو خبر دی ہمیں کہ یہاں حیدرآباد میں ایک جشن ہوا تھا، جس میں ایک کتابچہ تقسیم کیا گیا ہے نا، ہمارے ایک گروہ کی طرف سے، شیعوں کا ایک گروہ جس کو اخباری یا جو بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے جو ہے ایک کتابچہ شائع کیا ہے جس کے اندر یہ صاف صاف لکھا ہے کہ خدا خدا نہیں ہے، بلکہ لکھا ہے کہ زمین و آسمان کا خالق حضرت علی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ عبادت میری کرو، ملائکہ میری عبادت کرتے تھے، مرسلین میری عبادت کرتے تھے، میں معبود ہوں، میں مسجود ہوں، اور میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مسجود نہیں. اچھا، یہ جو انہوں نے لکھ دیا ہے، اب یہ پہنچے گا کس کے ہاتھ میں پہنچے گا؟ اب دشمن کے ہاتھ میں پہنچے گا. دشمن کہے گا دیکھیے، ہم نہ کہتے تھے کہ شیعہ کافر ہیں، ہم نہیں کہتے تھے کہ شیعہ جو ہیں مشرک ہیں، شیعہ علی کو خدا مانتے ہیں، شیعہ علی کو رسول مانتے ہیں، ہم زمانے سے کہہ رہے تھے، آپ لوگوں کو یقین نہیں تھا. اب دیکھیے، شیعہ خود لکھ کے دے رہے ہیں. یہ کہہ کے اب شیعہ دشمنی پھیلائے جائے، اور اس کے بعد عجب نہیں کہ اسی شہر میں چند چنندہ شیعوں کو نشانہ بنا کے مار دیا جائے. ضرورت نہیں ہے کہ پورے شیعوں کو مار دیں، جو شیعوں کو جگا رہا ہے ان میں سے کسی ایک دو کا قتل کر دیں، کیونکہ دشمن کو معلوم ہے کہ ان کو باقی رہنا ہے، ان کو ختم ہو جانا ہے، ان کو باقی رہنا ہے، ان کو وہ باقی رکھیں گے جیسا پاکستان میں ملنگوں کو باقی رکھا جا رہا ہے، اور پوری دنیا میں پھرنے کی ان کو اجازت ہے. ملنگ بڑی آسانی سے حیدرآباد آ جاتے ہیں اور ان کو ہزاروں کا مجمع مل جاتا ہے. میں کہتا ہوں وہی اجازت جواد نقوی صاحب کو کیوں نہیں دی جاتی، علی مرتضیٰ زیدی صاحب کو کیوں نہیں دی جاتی؟ تو جو لوگ مسلم شیعوں کو وہاں پر بیدار کر رہے ہیں پاکستان میں، ان کو کیوں ہندوستان اجازت نہیں دیتا؟ اس لیے کہ ہندوستان کی فہرست میں بھی نام لکھے ہوئے ہیں، ہندوستان کی حکومت نظر رکھی ہوئی ہے پاکستان کے اوپر کہ پاکستان میں کون سے شیعہ یہ ہیں جو شیعوں کو بیدار کرتے ہیں، کون سے شیعہ ایسے ہیں کہ جو لوگوں کو سلاتے ہیں، سلانے والوں کو بلاؤ، جگانے والوں کو وہیں پہ روک دو، اس لیے کہ وہ آئیں گے تو یہاں کے شیعوں کو بھی بیدار کر دیں گے. یہ صورتحال کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے، اس کا انتظار نہیں دیکھنا ہے جو حالات بگڑیں گے تو کیا ہوگا. حیدرآباد کے جب حالات بگڑے، اس کے دو سال پہلے کی میں نے تحریر بتائی کہ میں خود دو سال پہلے لکھ چکا تھا کہ حیدرآباد کے حالات بگڑنے والے ہیں. اس وقت کسی کے سر پہ جو نہیں رہی تھی، لیکن جب حادثہ ہوا تب میں نے اس تحریر کو سامنے رکھا کہ ہم نے اس کی خبر ایک سال پہلے دی تھی. بھنک لگ جاتی ہے، انسانوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے زلزلہ آنے والا ہے، جانور پہلے جگہ چھوڑ دیتے ہیں، جانور سونگھ لیتے ہیں، معلوم ہو جاتا ہے، بھنک لگ جاتی ہے کہ کیا حالات ہونے والے ہیں. کیا اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ حالات کیا ہونے والے ہیں؟ جب یہ صورتحال سامنے آئے گی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب آپ اپنے کافر ہونے کا ثبوت دیں گے تو دشمن آپ کو کافر سمجھے گا یا مومن سمجھے گا؟ بہرحال ہمیں جاگنا ضروری ہے. یہ نہیں سمجھنا ہے کہ پاکستان میں قتل ہو رہا ہے شیعوں کا تو ہم پہ تو آفت نہیں آئی ہے. ہم اس وقت کا انتظار دیکھیں گے، جب ہم پہ آفت آئے گی تب ہم اٹھیں گے. یقین مانیے، دہشت گردی اگر ہندوستان میں شروع ہوگی تو شیعہ مریں گے. بالکل صاف سیدھی بات ہے، پاکستان سے دہشت گرد آئیں گے. اگر پاکستان سے دہشت گرد آئیں گے تو کیا کافر آئیں گے یا مسلمان آئیں گے؟ پاکستان کے جو دہشت گرد ہوں گے وہ کافر ہوں گے یا مسلمان ہوں گے؟ دو حال سے خالی نہیں ہے، کافر ہوں گے نہیں ہوں گے، مسلمان ہوں گے. اب مسلمان آئیں گے تو وہ کافروں کو ٹارگیٹ بنائیں گے، تو کافروں میں سب سے بڑے کافر وہ کس کو سمجھتے ہیں؟ شیعوں کو وہ جو ہے کافروں سے بدتر کافر سمجھتے ہیں، کافروں سے بدتر سمجھتے ہیں. ابھی میں سعودی عرب سے آ رہا ہوں، سعودی عرب میں رہنے والے سنی بچوں سے ملاقات ہوئی کریم نگر کے، ان کو نہیں معلوم تھا کہ میں شیعہ ہوں. انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ سعودی عرب کی حالات کیسے ہیں، تو اس نے کہا کہ یہاں پر شیعوں کو کافروں سے بدتر سمجھا جاتا ہے، یہاں شیعوں کو کافروں سے بدتر سمجھا جاتا ہے. تو اب وہ جو مارنے کے لیے آئیں گے تو کافروں کو ماریں گے، لیکن جب معلوم ہوگا کہ یہاں پر کافروں سے بدتر بھی کوئی قوم رہتی ہے تو پہلے ان کو ماریں گے، پہلے ان کو ماریں گے. تو ہمیں ملک سے یہ کہنا ہے کہ تم کو خطرہ نہیں ہے، ہم کو خطرہ ہے، دہشت گردی سے ہم کو خطرہ ہے، ہمیں سیکورٹی چاہیے، ہماری قوم کو سیکیورٹی چاہیے، ہماری قوم جو ہے دہشت گردی کا نشانہ بنے گی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی جو دنیا بھر میں ہو رہی ہے، میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں، اس قدر ناواقف ہیں کہ کوئی شیعہ مجھ سے پوچھتا ہے کیا حزب اللہ شیعہ ہے،
تعجب کی بات ہے. جب اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ حزب اللہ شیعہ ہے اور حسن نصر اللہ جو ہیں وہاں کے لیڈر ہیں, جس کو یہ ابتدائی باتیں جس کو نہیں معلوم ہیں, حالات سے آگاہ نہیں ہے, جبکہ حضور کہتے ہیں من اصبح ولم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم, کہ اگر کوئی اس حالت میں صبح کرے کہ مسلمانوں کے حالات سے غافل رہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے, پھر یہ کیسے مسلمان ہے جو مسلمانوں کے حالات سے واقف نہیں ہے. آپ یہ سوچیں کہ پوری دنیا میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ کس کے اوپر ختم ہو رہی ہے؟ پوری دنیا میں دہشت گردی ہو رہی ہے تو سب کو معلوم ہے, سب کو معلوم ہے نا دنیا میں سب سے بڑا موضوع اس وقت کیا ہے. امریکہ سے لے کے شرق سے لے کے غرب تک اور غرب سے لے کے شمال و جنوب تک پوری دنیا میں اس وقت کون سا موضوع مورد بحث ہے؟ دہشت گردی کا. دہشت گردی کی جڑیں کس ملک میں ہیں؟ افغانستان میں. دہشت گردی کی ساری جڑیں افغانستان میں. افغانستان میں جب دہشت گردی ہو رہی ہے تو وہاں مارے کون گئے؟ شیعہ مارے گئے. ہزارہ شریف میں ہزاروں شیعوں کا قتل عام ہوا, شیعہ خواتین کی عصمت ریزیاں ہوئی, ہزاروں شیعوں کا قتل عام ہوا. مزار شریف میں ہزاروں کا قتل ہوا. مزار شریف معلوم ہے جیسا نجف ہے ویسے مزار شریف ہے. افغانستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کے مزار مزار شریف میں, مزار شریف میں ہزاروں شیعوں کا قتل عام ہوا, ہزارہ میں ہوا, 20,000 سے زیادہ قتل عام ہوا ایک ہی وقت میں. اس کے بعد تو جو ہوا ہے وہ الگ بات ہے, لیکن ایک ایک وقت میں 10,000 کا قتل ہوا ہے. پاکستان میں جو ہے دہشت گردی ہو رہی ہے, ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, کس کو مارا جا رہا ہے, مارنے والے کون ہیں, مرنے والے کون ہیں, سب واضح ہے. مرنے والے کون ہیں؟ پارا چنار میں ہو رہا ہے, کراچی میں ہو رہا ہے, جہاں جہاں پر بھی ہو رہا ہے. سب سے زیادہ دہشت گردی کا نشانہ پاکستان میں بن رہے ہیں تو شیعہ بن رہے ہیں. افغانستان میں کون بنے؟ شیعہ بنے. پاکستان میں کون بنے؟ شیعہ بنے. عراق کے اندر کس کا خون ہو رہا ہے؟ آج اٹھائیے اخبار, آج کا اخبار اٹھا لیجئے, کل کا اخبار اٹھا لیجئے, اور اس سے پہلے کے جتنے اخبارات ہیں اس 10 سال کے عرصے میں اور 20 سال کے عرصے میں, پورے اخبارات اٹھا لیجئے, ہر جگہ یہی لکھا ہوگا شیعہ اکثریتی علاقے میں بم بلاسٹ ہوا. بغداد میں کار دھماکہ ہوا شیعہ اکثریتی علاقے میں, وہاں ہوا شیعہ اکثریتی. سب سے زیادہ غیر محفوظ اگر کوئی علاقہ ہے بغداد کا تو شیعہ علاقہ ہے, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں. سب سے زیادہ غیر محفوظ, سارے شیعہ ایک جگہ پر بازار میں مل جاتے ہیں, آسانی سے کوئی بم بلاسٹ کر سکتا ہے. دوسری جگہ پر جائیے سب کھڑکیاں بند, دروازے بند, سڑک سنسان. بغداد کی بات کر رہا ہوں. اور یہی صورتحال ہر جگہ, ایک ایک دن میں ہزاروں شیعہ قتل ہوئے ہیں پاکستان عراق کے اندر. تو عراق میں دہشت گردی, شیعہ قتل ہوئے. افغانستان میں دہشت گردی, شیعہ قتل ہوئے. پاکستان میں دہشت گردی, شیعہ قتل ہوئے. اب اسی فہرست کو آگے بڑھائیے آپ, سیریا میں آج قتل عام ہو رہا ہے, سب سے زیادہ شیعوں کو قتل ہو رہا ہے. اللہ اکبر کہہ کے گلا کاٹ دیا گیا, جائیے انٹرنیٹ پہ دیکھیے. ایک خاتون کو یہ کہہ کے کہ علی کو گالی دو, اس نے کہا نہیں گالی دیں گے, ہاتھ کاٹ دیے, پھر پیر کاٹ دیے, پھر اس کے بعد جو ہے اس کو گلا کاٹ. پاکستان اس وقت سیریا میں قتل عام ہو رہا ہے تو شیعوں کا قتل عام ہو رہا ہے, لبنان میں ہوا تو شیعوں کے اوپر. اب آپ دیکھیے ایران کو ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے تو شیعہ ہونے کی وجہ سے. پوری دنیا میں اگر کوئی قتل ہو رہا ہے دہشت گردی کے نام پہ تو شیعہ ہو رہے ہیں, لیکن کیا یہ شیعوں کو احساس ہے؟ آپ شیعہ نہیں ہیں, ہم شیعہ نہیں ہیں. اگر ہم سب شیعہ ہیں تو آپ بتائیے کیا شیعوں کا ماتم ہم نے کیا, ان کے مرنے کی اطلاع تک ہم نے لی؟ نہیں. جبکہ پوری دنیا شور مچا رہی ہے کہ دہشت گردی ہو رہی ہے, دہشت گردی میں میں پوچھتا ہوں امریکہ کے کتنے لوگ مرے, برطانیہ کے کتنے لوگ مرے, فرانس کے کتنے لوگ, اتنے زمانے سے دہشت گردی ہو رہی ہے, کتنے کرسچن مارے گئے دہشت گردی کے نام پر, کتنے غیر مسلمان مارے گئے دہشت گردی کے نام پر, کن کن ممالک میں دہشت گردی کے نام سے حملے ہوئے, کیا فرانس میں کتنے لوگ مرے دہشت گردی کے نام پر, بتائیے. تو آپ کو جتنا ملے گا اسی پٹی پر ملے گا, پورا خون اسی پٹی پہ بہ رہا ہے. اور کس کا خون بہ رہا ہے؟ شیعیان علی کا خون بہ رہا ہے. ہم کل سے لے کے خون بہانا یہ ہمارے لیے شرف ہے, یہ ہمارے لیے ذلت نہیں ہے, لیکن یہ جو سکوت اختیار کیا جا رہا ہے ہم بھی ان کے لیے جان دیں تو یہ افتخار کی بات ہے. یہ نہیں کہ مار دیا گیا, بلکہ مرنے کے لیے تیار ہو کر اپنی نذرانہ شہادت پیش کریں, نہ یہ کہ جانوروں کی طرح اپنی جان قربان کر دیں. ہاں ہم ہمیشہ سے خون کا نظر, لیکن اس کے باوجود بھی یہ قوم مٹی نہیں ہے. تعجب کی بات تو یہ ہے جو قوم شمشیر کے نیچے سے گزرتی ہے وہ سرخرو ہوتی ہے, وہ پھیلتی ہے, نجس جانوروں کی نسلیں نہیں پھیلتی بلکہ پاک اور حلال جانوروں کی نسلیں پھیلتی. ابھی بقرعید کی عید گزری ہے، ہزاروں ہزاروں دمبے ذبح ہوتے ہیں لیکن ہر سال ان کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے، لاکھوں گلے کٹتے ہیں لیکن کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. لیکن اس کے مقابلے میں نجس جانوروں کو کوئی قتل نہیں کیا جاتا، اس کے باوجود بھی ان کی تعداد کم ہوتی ہے. تو نجاست کی نسلیں آگے نہیں بڑھتی ہیں، پاکیزہ نسلیں اور پاکیزہ اسلاب ہی آگے بڑھتے ہیں. جو قوم آج سب سے زیادہ سادات، جبکہ سب سے زیادہ کربلا میں سادات کا قتل ہوا، 18 بنی ہاشم کا قتل ہوا، اور اس کے باوجود بھی ایک وقت میں اولاد حسن بھی شہید ہوئی، اولاد حسین بھی شہید ہوئی، اولاد علی بھی شہید ہوئی، ام البنین کے چاروں فرزند شہید ہوئے، اس کے باوجود بھی نسل فاطمہ پوری دنیا میں چھا گئی. تعجب کی بات ہے، حقیقت کی بات یہی ہے کہ کس قدر یہ قوم، یہ نسل فاطمہ تلوار کے نیچے سے گزری، نیزوں کے نیچے سے گزری، تیغوں کے نیچے سے گزری، لیکن ختم نہیں ہوئی، پھیلتی چلی گئی. اور ہر سرزمین پر نسل فاطمہ کا خون بہایا گیا. یہ خون ان رگوں سے نکلا ہے جو اسلام کا حامی تھا، یہ خون ابو طالب کی رگوں سے نکلا ہے، یہ خون ابو طالب کا خون ہے. جس کو دنیا کافر کہتی ہے اس سے بڑا کوئی مسلمان نہیں گزرا. جس کا احسان ہے مسلمانوں پر، دو قسم کے مسلمان گزرے ہیں تاریخ میں. ایک جنہوں نے، آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دوست کون ہے، آج تک آپ نے یہ نہیں پہچانا کہ ہمارا دوست کون ہے، ہمارا دشمن کون ہے. آپ نے جو کام کل کے مسلمانوں نے کیا تھا وہ کام آج کے آپ لوگ کر رہے ہیں، وہی کام ہم سارے شیعہ کر رہے ہیں کہ کل کے لوگوں نے بھی پہچاننے میں غلطی کی تھی، آج کے لوگوں نے بھی غلطی کی ہے. آج بھی یہ کوئی نہیں پہچان رہا ہے کہ ہمارا دوست کون ہے اور ہمارا دشمن کون ہے. اس کی پہچان ایک ہی بتائی گئی ہے، وہ آسان پہچان جو ہر ایک کی سمجھ میں آ سکتی ہے، وہ یہ کہ جو اسلام سے کھائے یا جو اسلام کو کھلائے، جو اسلام سے خود پھول پہنتا ہے یا خاردار کانٹوں پہ چلتا ہے اسلام کے لیے. اسلام سے کس نے فائدہ اٹھایا اور کس نے اسلام کے نام پر اپنی جانیں قربان کر دی ہیں. ابو سفیان کو مسلمان سمجھا جاتا ہے لیکن ابو طالب کو کافر سمجھا جاتا ہے. جو غلطی کل کے مسلمانوں نے کی تھی وہی غلطی آج ہم شیعہ کر رہے ہیں. جو پھول پہنتا ہے اس کو دوست سمجھتے ہیں، اور جو اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کے پھرتا ہے اس کو دشمن سمجھتے ہیں. یہ پہچان بہت آسان ہے کہ کون اسلام کے اوپر جان دینے تیار ہے اور کون اسلام کے لیے کھانے کے لیے تیار ہے. ابو سفیان کی اولاد نے اسلام پر راج کیا ہے، ابو سفیان کی اولاد نے اسلام کا خون چوسا ہے، اور ابو طالب کی اولاد نے اسلام کو اپنی رگوں سے خون نکال کے سیراب کیا ہے. ابو طالب کی اولاد نے اپنے خون سے اسلام کا درخت کو سینچا ہے، ابو طالب کی اولاد نے اپنا گلا دیا ہے، اپنی جانیں دی ہیں، اسلام سے لیا نہیں ہے اسلام کو دیا ہے. اور انہوں نے اسلام سے لیا ہے اسلام کو دیا نہیں ہے. دولت لی اسلام سے، اقتدار لیا اسلام سے، جاہو حشمت لی اسلام سے، تخت و تاج لیا اسلام سے، جھوٹی شہرت لی اسلام سے، سب کچھ لیا. انہوں نے بدنامی مول لی، پتھر کھائے، تازیانے کھائے، لوگوں کی گرکھیاں سنی، قیدی بنائے گئے، اسیر بنائے گئے، گلے کٹوائے، شمشیریں کھائے، تیر کھائے، نیزے کھائے. کس کی اولاد نے؟ بس میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. ابو طالب کا خون جب 13 برس کے پیمانے میں ڈھلا تو قاسم بن گیا، ابو طالب کا خون جب 18 برس کے پیمانے میں ڈھلا تو علی اکبر بن گیا، ابو طالب کا خون جب 32 برس کے پیمانے میں ڈھلا تو عباس بن گیا، ابو طالب کا خون جب 6 ماہ کے پیمانے میں ڈھلا تو علی اصغر بن گیا۔ یہی ابو طالب کا خون تھا جو کبھی علی اصغر کے گلوئے نازک سے ٹپکا، اور کبھی سکینہ کے رخساروں سے ٹپکا، کبھی سکینہ کے گوشواروں سے ٹپکا۔ یہی ابو طالب کا خون تھا جو زینب ام کلثوم کے بازوؤں سے رس رہا تھا۔ یہی ابو طالب کا خون تھا جو اسلام کے کام آیا، اور 10ویں محرم کا وہ دن کہ جس دن حسین اپنے کڑیل جوان کو رخصت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، پروردگار میں تیری راہ میں اس جوان کو بھیج رہا جو صورت میں، سیرت میں، رفتار و گفتار میں تیرے نبی کا مشابہ ہے۔ پروردگار، جب میں تیرے نبی کی زیارت کا مشتاق ہوتا تو علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ تم اس وقت تک نیکی کی منزل پر فائز نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اس چیز کو اللہ کی راہ میں نہ قربان کر دو جو تم سے، جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ خیمے میں حسین کو علی اکبر بہت عزیز تھے، علی اکبر بہت عزیز تھے، اور اسی عزیز علی اکبر کو، اسی کڑیل جوان علی اکبر کو جسے حسین بہت پسند کرتے تھے، اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ کہا میرے لال جاؤ۔ علی اکبر میدان جنگ میں گئے اور دوران جنگ کہا، بابا پیاس کی شدت لو کی حدت نے مجھے مار ڈالا ہے، کیا تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے جس سے قوی ہو کے دشمنوں پہ غالب آ جاؤ۔ بس یہ سننا تھا کہ حسین نے سر کو جھکا لیا اور کہا، میرے لال دشت بلا میں پانی کہاں جو حسین تمہیں پلا سکے، ہاں ہو سکتا ہے کہ تم اپنی زبان میرے دہن میں دے دو تاکہ تمہیں کچھ تسلی مل سکے۔ ہاں احساس ہوا کہ حسین کی زبان پہ کانٹے جمے ہوئے ہیں، حسین کے لب و رخسار سوکھے ہوئے ہیں۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب امام حسین کے کانوں میں آواز گونجی، بابا میرا آخری سلام قبول کیجیے۔ حسین علی اکبر کا لاشا لیے ہوئے خیمے میں داخل ہوئے اور بیویوں کی دل خراش فریادوں سے زمین کربلا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب۔ پروردگار ذکر خلیل کو قبول فرما، مریضوں کو شفا یاب فرما، حج و زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشرف فرما، مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرمائے، شہدائے پاکستان، شہدائے عراق، شہدائے لبنان، ان سب کو جوار رحمت، جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ پروردگارہ مظلوموں کی نصرت فرمائے، جہاں جہاں پر بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی نصرت فرما۔ پروردگارہ دشمنان اسلام، دشمنان دین، بالخصوص امریکہ و اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما۔ امام اسرت جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ اور اس شہید مرحوم و مغفور کی روح کو شاد فرمائے۔ ایک حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سعید حیدر زیدی صاحب کی روح کو شاد۔ بسم اللہ۔